الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد الذي علاني وہ تعلیمات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے ان کو عملاً نافذ کرنے کے لیے خلافت راشدہ کو قائم فرمایا، اور خلافت راشدہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ 30 سال پورے ہوئے جو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت اس دنیا میں رہے گی۔ پھر مختلف حضرات جو امت میں انصاف کو قائم کرتے رہے اور ان کے معاشروں میں پبلک کی سطح پہ کوئی ظلم نہیں رہا، ان میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بعد پھر بنو امیہ میں، پھر بنو عباس میں، پھر عثمانیوں میں، مغلوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے عدالتی انصاف قائم کیا، اور قضات نے، مفتیوں نے خدا کے دین کو نافذ کیا، اور خلافت راشدہ کے دور میں ہی بعض لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان سے زیادہ وہ جو مسلمانوں کی اولاد تھے مگر اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا تھا، اس کے باوجود وہ گمراہ کن نظریات رکھتے تھے، یہ فرقے بننے شروع ہوئے۔ اور چند ایک فرقے جو بالکل ابتدائی دور میں بنے ہیں اور خاص طور پہ ان کا ظہور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو مشکل سے 20 سال گزرے تھے، تو جو اگلی نسل آئی وہ اسلام کے لیے بہت پرجوش تھے، بہت خدا کی عبادت کرنے والے تھے، علم بھی بہت تھا ان کے پاس، اور ان کے علم سے زیادہ ان کی عبادت تھی، عبادت نے ان پہ غلبہ پایا، یہاں تک کہ وہ ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن کھڑے ہو کے پڑھ لیتے تھے، لیکن وہ گمراہ تھے۔ عبادت کے غلبے کے باوجود جو خدا کا اصل دین تھا، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، یہ لوگ اس دین پر قائم نہیں رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بہت مہارت سے اس نئی نسل پر قابو رکھا تھا، اور ڈر تھا کہ معاشرے میں ان کا غلبہ نہ ہو جائے، اور غالباً کوئی ایسی ہی چیز تھی جس کی اصل آج تک ہمیں نہیں ملی، لیکن قاسم بن قطلبغا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے رحمہ اللہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا، وگرنہ ایک گروہ ایسا بھی تھا جو ان کی تدفین وہاں نہ ہونے دیتا، اور لگتا ہے کہ انہوں نے جہاں سے بھی نقل کیا ہو، لیکن یہ خوارج ہوں گے، پھر ان خارجیوں کا غلبہ ہوا اور انہوں نے اسلامی معاشرے کو برباد کرنے کی کوششیں شروع کیں، اور انہوں نے نعرہ یہ لگایا کہ فاسق آدمی کوئی نہیں ہوتا، یا مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، چنانچہ ہر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا وہ کافر ہے۔ اور دو باتیں انہوں نے بہت زیادہ کیں، ایک تو جمعہ نہیں پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ائمہ مساجد کے یہ فاسق و فاجر ہیں، حکومت کے نمائندے جو نمازیں میں پڑھاتے ہیں، حکومت بھی ان کافروں کی ہے، ظالموں کی ہے، ان پہ لعنت بھیجیں ظالموں پہ، اور ہم ان کے پیچھے جمعہ اور عید نہیں پڑھیں گے، اور دوسری بات یہ کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، مسلمانوں کے جتھے اور گروہ قتل کر دیے جائیں۔ یہ خوارج بنیادی طور پر وہاں سے بنے تھے۔ شام میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اٹھے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ معاشی طور پہ اسلام میں جو چیزیں تھیں ان کو عملاً دیکھنا چاہتے تھے، اور قصہ یہ پیش آیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے گئے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں گورنر تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے دفتر گئے اور رنگ برنگے پردے اور یہ ساری چیزیں دیکھیں تو آپ نے فرمایا، معاویہ یہ تم نے کافروں کی چیزیں لے لی ہیں، پردے لٹک رہے ہیں، اتنا سامان رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت کیا کریں، ان رومیوں سے کافروں سے گفت و شنید کی نوبت آتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، تو یہ لوگ اسلام سے کیا متاثر ہوں گے، اس ظاہری رکھ رکھاؤ سے ان پہ فرق پڑتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور فرمایا، معاویہ تم جانو، تمہارے کام جانو۔ لیکن وہاں پہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان چیزوں پہ شدید تنقید کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ پیسہ مت بڑھاؤ، لوگوں پہ خرچ کرو، اور معاشی طور پہ ان کے نظریات تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جب وہ امیر المومنین ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اور کہا کہ یہاں پر یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو کچھ کہتے ہیں لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، تو آپ اس معاملے کو ذرا غور فرما لیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے بلا لیا، مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ کیا تم خارجی ہو گئے، حکومت وقت کے خلاف اٹھتے ہو، میری امارت میری خلافت کے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت ایسے ہرگز نہیں ہے، اور سر سے ٹوپی پگڑی اتاری اور کہا، حضرت آپ دیکھ لیں کہ یہ خارجی یہ لوگ کتنے بالوں والے ہیں اور میرے بال کتنے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ خارجی جو اس زمانے میں تھے بالکل ہر ہفتے سر منڈا دیتے تھے، بال رکھتے ہی نہیں تھے، اور عرض کیا، حضرت میرے سر پہ بال ہے، اور کہا کہ حضرت عمر اور ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ یہ خارجی تنقید کرتے ہیں، میں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بتائی بات انہیں کہ جو تم کہتے ہو لوگ یہ نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں تمہیں ایک زمین کا ٹکڑا دے دیتا ہوں اور وہاں جا کر رہو، تاکہ لوگ تمہارے لیے مصیبت نہ کوئی کھڑی کر دیں۔ اور وہ تشریف لے گئے، وہاں ختم ہو گئی بات۔ یہی خارجی اٹھے اور انہوں نے بغاوت کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور یہی خارجی عثمان کو رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ کہنے کو تیار نہیں تھے، ان کا خیال تھا کہ فوج لائی جاتی مدینہ منورہ میں، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا اور خلافت قائم رہتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جب لوگوں نے یہ کہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کسی صورت یہ برداشت نہیں کروں گا کہ یہاں پر خون بہے، اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا گھر ملا ہوا ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو نہیں چھوڑوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں تین باتیں کہی تھی، ان کا امیر المومنین میں شام سے آیا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ مدینہ منورہ چھوڑ دیں، خارجی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا گھر ملا ہوا ہے، میں اسے بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا پھر ہمیں اجازت دیں فوج کو کہ ان خارجیوں سے نپٹے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون میرے ہوتے ہوئے میں بالکل اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا حضرت پھر میرے ساتھ شام چلے جائیں، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ لوگوں کے لیے بہتر ہے، کاش کہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں، تو میں تو نہیں جاؤں گا۔ اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا حضرت پھر چوتھی چیز شہادت ہے، انتظار کیجئے خارجی آپ کو کب شہید کر۔ یہی خارجی اٹھے اور یہ حد سے زیادہ بڑھے ہوئے عبادت میں، نیکی میں، تقویٰ میں، ایک ایک رات میں قرآن پڑھ دینے، کئی ائمہ ان کے بنے، ہر شہر میں ان کی امامتیں الگ تھیں، ہر شہر میں ان خارجیوں کے گروہ الگ تھے، اور علم کی طرف توجہ نہیں تھی اور علم کو نقصان دہ بھی سمجھتے تھے۔ اسی لیے امت میں محدثین نے ان کی روایات کو نہیں لیا۔ صالح ایک آدمی تھا، اس کے ہاں ایک بیٹے، یہ ایک مثال ہے، اس کے ہاں دو بیٹے جڑواں پیدا ہوئے اور اس نے نام رکھا علی بن صالح اور حسن بن صالح۔ اتنے عبادت گزار تھے کہ دو بھائی اور ایک ماں تینوں پورا قرآن رات کو پڑھ دیتے تھے، دس دس پارے کر کے۔ پھر والدہ کا انتقال ہو گیا تو یہ دونوں بھائی پندرہ پندرہ پارے پڑھنے لگے۔ پھر ایک کا انتقال ہو گیا تو یہ حسن بن صالح جو تھا یہ پورا قرآن کریم ایک رات میں پڑھ دیتا تھا، عمر بھر اس نے جمعہ نہیں پڑھا۔ کہتا تھا یہ جتنے امام ہیں حکومت کے قائم کردہ یہ سب فاسق و فاجر اور ظالم ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور دوسری بات کہتا تھا کہ بس چلے تو انہیں قتل کر دو، مار۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کیا۔ یہ حسن بن صالح اتنا نیک، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، ایک رات میں پورا قرآن پڑھنے والا، صاحب کرامت خارجی تھا۔ اس کے بھائی نے کہا، علی بن صالح نے، کہ میرے بھائی حسن نے کہا کہ پانی پلا دو، تو میں پانی لینے گیا اور پھر جب آیا تو انہوں نے کہا میں نے پانی پی لیا ہے۔ میں نے کہا کیسے پی لیا ہے، میرے تمہارے علاوہ تو گھر میں ہے کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ابھی نکلے تھے دروازے سے تو جبریل امین آئے تھے اور مجھے پانی پلا کر گئے۔ بظاہر اتنا بڑا آدمی ہے لیکن اس کا عقیدہ یہی تھا کہ لوگوں کو قتل کرو، لوگوں کو مارو۔ محدثین میں کسی نے ان سے روایت نہیں لی۔ انہوں نے سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ فرماتے تھے، بڑے محدثین، کہ اس آدمی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کو حیا آئے گی کہ اس جیسے آدمی کو جہنم میں پھینک دے، مگر کیا کریں، یہ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، مسلمانوں کے خون کو عام کرتا ہے، یہ خوارج ہیں، یہ خارجی ہیں۔ جہاں کہیں غالب آئے انہوں نے لوگوں کو قتل کیا۔ ان کا کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ حکومت وقت کے تختے پلٹو، اور جھوٹ کو یہ حرام قرار دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آپس میں بولتے تھے اور مارو۔ کوئی چیز ان خارجیوں کے سامنے نہیں تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک ایسا فتنہ پیدا ہو جائے گا کہ تم لوگ اپنی نماز کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں نہیں لا سکو گے، اور ان کی تلاوت اور اپنی تلاوت کا برابری کا مسئلہ نہیں کر سکو گے، اور اللہ کی مخلوق میں بدترین ہوں گے۔ جب تم میں سے کوئی ان خارجیوں پر قابو پا لے تو انہیں اسی طرح قتل کر دینا جس طرح عاد اور ثمود کو قتل کیا گیا تھا، اللہ کے عذاب نے مار دیا تھا، اور آپ نے فرمایا جو ان کو قتل کرے گا اللہ اسے ثواب دے، اس لیے کہ بنیادی طور پر تشدد پسندی تھی. بنیادی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں دو گروہ ہو گئے تھے، ایک وہ تھے جنہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور ایک وہ تھے جو اپنا دین اور عزت بچانے کے لیے بالکل خاموشی سے ایک طرف ہو گئے، اور انہوں نے نہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا اور نہ ان خارجیوں کا، تو خیر کوئی دیتا ہی نہیں تھا ساتھ، انہوں نے کیا دینا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی تعریف فرماتے تھے کہ یہ لوگوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے بس خاموش اپنے گھر پہ بیٹھ گئے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت تعریف فرماتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کی، اور فرماتے تھے میرا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کا جو معاملہ ہوا، ان میں سعد مدینہ منورہ میں بیٹھ گئے تھے، فلاں فلاں چلے گئے تھے، نہ ادھر نہ ادھر، بس بہت اچھے تھے یہ لوگ. اس لیے یہ خوارج ہیں جو پہلے بھی قتل و غارت گری کرتے رہے، اب بھی قتل و غارت گری کرتے ہیں. اسلام کے نام سے معصوم کوئی فرقہ بھی اگر تلوار اٹھائے گا، گن اٹھائے گا، اسلحہ اٹھائے گا، قطع نظر اس کے کہ وہ شیعہ ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ سنی ہے، وہ فساد برپا کرے گا. تینوں ائمہ، امام مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ الا ان تروا کفرن بواح، جب تک کہ صاف صاف تمہارے حکمران کافر نہ ہو جائیں اس وقت تک مت اسلحہ اٹھانا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دو شرطیں اگر پوری ہوں تو حکومت کے خلاف انقلاب برپا کرو، اسلحہ اٹھاؤ. ایک تو یہ کہ جو سسٹم چل رہا ہے اس سے بہتر سسٹم تم لا سکو، یہ شرط. اور فرمایا تمہیں دوسری شرط کہ 100% امکان ہو کہ تم غالب آ جاؤ گے، حکومت چھین لوگے. فرمایا یہ دو چیزیں اگر پوری ہوں تو تب انقلاب کے لیے اٹھنا، اور ان میں سے ایک بھی کم ہے تو تم سوائے فتنے اور فساد کے اور کچھ نہیں کرو. اس امت میں اب یہی دور آ گیا ہے، اور پھر ان کو فتویٰ دینے والے، پھر ان کو چڑھانے والے، یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 20 سال 25 سال کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کافر کے نعرے لگاتے رہے، اور انہوں نے ایک ہی وقت میں 3 انتہائی خطرناک باتیں کی کہ انہوں نے امت میں قتل و غارت گری کو عام کیا، اور انہوں نے لوگوں کو مارا. 20-30 سال جو پچھلے گزرے ہیں، یہاں دھماکہ اور وہاں دھماکہ، یہ حال ہو گیا ہے اور تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو مساجد میں بھیجنے سے گھبراتے تھے کہ کہیں کسی کے ہتھے نہ چڑھ جائے. اتنا خون میں نہلایا ہے ان انتہا پسند لوگوں نے، اور دوسرے انہوں نے اتنا زیادہ شیعہ اور سنی تفریق کی کہ پورا ملک، پوری امت ٹکڑوں میں بٹ گئی کہ تم کون ہو شیعہ، تم کون ہو سنی. پوری امت اور قوم کو بانٹ کے انہوں نے رکھ دیا، ایک وہ انتہا اور ایک اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کی انتہا، کہ نہ کوئی مزار باقی رہے، نہ کوئی ممبر باقی رہے، نہ علماء باقی رہے. اور تیسرے، اس پورے عرصے میں 85 سے لے کے اب تک علماء پیدا نہیں ہوئے، کوئی اتنے بڑے صاحب علم اور صاحب تربیت کوئی پیدا نہیں ہوئے جن کے ہاں جا کر انسان دین کو سیکھ سکے، یا وہ انٹرنیشنل لیول کے علماء جو ہوتے ہیں اس جیسے نہیں پیدا ہوئے. تعلیمی سرگرمیاں معطل ہو گئیں، قوم میں انتشار پھیلا اور خون پھیلا، اور تفریق ہو گئی، فرقہ بندی رائج ہو گئی. اب وہ عذاب ابھی ختم نہیں ہوا، اب یہ پھر خون شروع ہو گیا. اگر خدا کا دین یہی خون ہے، ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں اس دین سے اور اس شریعت سے. اللہ نے لوگوں کو یہ تعلیم نہیں دی، اللہ نے لوگوں کو تلقین نہیں کی، اللہ نے بتایا ہے کہ جو جس کا کام ہے بس وہ کرے، جو حکومت کے کام ہے حکومت کرے، حکومت کہتی ہے کسی کو مارنا ہے مارے، نہیں مارنا نہ مارے، حکومت کہتی ہے کہ اس کو جیل میں ڈالنا ہے ڈالے، نہیں ڈالنا نہ ڈالے، عوام کا جو کام ہے وہ انہیں کرنا ہے، علماء کا جو کام ہے انہیں کرنا ہے۔ جب بھی مختلف طبقات کے لوگ مختلف طبقات کو ایک دوسرے کے ساتھ، آ جائیے یہ کون ہے، یہ کون ہے، ابھی آ جائیے، ابھی آ جائیے، جلدی آ جائیے، تو مختلف طبقات میں جب یہ انتشار پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بیٹھ کے گھڑیوں کا کام کرنے لگے، اور جو آدمی ہمیشہ کرسیاں بنتا ہے وہ اٹھ کے ڈاکٹر بن جائے، تو بھیا یہ دین کیسے چلے گا، اسلام کیسے چلے گا، حتیٰ کہ معاشرت نہیں چلے گی۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم انتشار کے موجب نہ بنیں، ہم لوگوں کا خون نہ بہائیں، ہم لوگوں کے ساتھ وہ چیز نہ کریں جو اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ خدا نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ آدمی قانون اپنے ہاتھ میں لے لے، چاہے وہ کتنا ہی متقی اور پرہیزگار نہ ہو۔ آئیے اٹھئے، آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، کسی نے مجبور تو نہیں کیا؟
ہیں میرے دوست ہیں، وہ مجھے لے کے آئے تھے،
کہاں؟
ادھر میرے باہر کھڑے،
جی ٹھیک،
انہوں نے کہ جی اسلام قبول کرو۔ میرا ایک بڑا بھائی ہے، وہ فضائل مدینہ محتمل تھا، انہوں سے بات کری بھائی، میں نے
ان کے دوست کو بھی بلا لیں بھی،
تو میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا نا بھائی یہ اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں، گھر والوں نے سامان چکے باہر پھینک دیا۔ بڑے بھائی سے رابطہ کرا، وہ کہتے ہیں فضائل مدینہ میں پڑھتا ہوں، آپ کو ذرا کرا میں آپ کو داخلہ بھی دلاؤں گا، کہتے ہیں وہ جو زندگی ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے بڑھ جاؤں۔
آپ ان کے دوست ہیں، انہیں مجبور تو نہیں کیا کسی چیز پہ؟ آئیے آئیے، آپ تشریف لائیے۔ آپ کا پہلا مذہب کیا ہے؟
کرسچن۔
اچھا، آپ کو کسی نے کوئی پٹی کوئی سبق تو نہیں پڑھا دیا؟
نہیں نہیں،
ایسے تو نہیں ہے۔ اچھا پڑھیے،
اے اللہ
میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں
کوئی
عبادت کے لائق نہیں، صرف تیری ذات ایسی ہے جس کی عبادت روا ہے، اور اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری رسول اور نبی ہیں، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں اور اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی دین ہیں اس ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، اظہار کرتا ہوں، اسلام لایا میں اور ایمان لایا میں اللہ تعالی کی توحید پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، ان کی رسالت پر، ان کے ادب اور احترام پر، اور ایمان لایا میں اللہ کے فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، تمام کتابوں پر، اس بات پر کہ تقدیر خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اس بات پر کہ قبر کا عذاب برحق ہے، برحق ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قرب میں نازل ہوں گے، اور آخرت پر اور مرنے کے بعد حساب و کتاب پر، جنت اور جہنم پر اور جہنم پر اور ان تمام چیزوں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے۔ اللہ مبارک فرمائے۔ بیٹھیے تو آپ کہیے، اقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، واقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، آمنت واسلمت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والخیر والشر قدره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت واسلمت۔ یہ ہیں وہ عربی کے جملے جو عام طور پہ کتابوں میں لکھے گئے ہیں، تو ہم نے پہلے آپ سے اردو میں اس لیے یہ چیزیں پڑھوا لی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایمان کس چیز کا نام، ٹھیک ہے؟ ایمان اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول، اور اس پہ بھی ایمان جو ان جملوں میں شامل نہیں مگر حضرت سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ اس لیے ہمارے ہاں جب اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ کہنا ہوتا ہے، وہ بھی آپ پڑھیے، کہ وَتَّبَرِّي مِن كُلِّ دِينٍ سِوَى الْإِسْلَامِ، میں اللہ تعالی کہ اس ایک دین کا اقرار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جتنے دین ہیں میں ان سب سے بیزار ہوں اور دور۔ بس یہ ہوتا ہے تاکہ آدمی اپنے آپ کو ایک راستے پہ قائم رکھے۔ تو ولید آپ کا نام رکھا ہے، محمد ولید، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہاں کے امام صاحب سے رابطہ رکھیے، تعلق رکھیے، کوئی چیز پوچھنی ہو مولانا سے آپ پوچھ سکتے، ٹھیک ہے؟ مولانا نے ہم سے پڑھا بھی تو آپ کو دین کی بنیادی چیزیں بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے جناب؟ فقہا نے مسائل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرنا چاہے تو فوری طور پر اس پر اسلام پیش کر دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تاخیر کی اور اللہ نہ کرے کسی کا بھی اس کا انتقال ہو گیا تو عذاب اس کا تم پہ آئے گا، اس لیے یہ تاخیر کرنا ایک منٹ کی بھی روا نہیں ہے۔ ہم نے ساری باتیں چھوڑ کے اس لیے یہ کیا کہ ہمیں فقہا کا یہ مسلک اور ان کا یہ فتویٰ معلوم ہے۔ وہ کہتے ہیں ذرا دیر نہیں لگانی چاہیے، ایسے نہ ہو خدا نخواستہ شیطان اس کو صحیح راہ سے ہٹا دے، ایسے نہ ہو کہ وفات آ جائے اور پھر اس کے بعد اس کے اسلام سے قبولیت محرومی کی صورت میں رہ جائے۔ اس لیے ہم نے بغیر تاخیر کے آپ کے سامنے انہیں بلا کے سب چیزوں کا اقرار کروایا تاکہ آپ کو زندگی میں کبھی بھی یہ مرحلہ پیش آئے تو سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے۔ خوارج پہ آئندہ پھر بات کر لیں گے انشاءاللہ۔